بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين
اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك
فرما رہا ہے کہ میں نے تمام نبیوں کو جب نبوت عطا فرمائی تو میں نے اس شرط پہ عطا فرمائی کہ جب آخری زمانے میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور جب سارے انبیاء نے عہد کیا وعدہ کیا تو اللہ نے انہیں نبوت بھی عطا کی اور کتاب بھی عطا کی. یعنی اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کا مقام کتنا بلند ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو اگر نبوت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملتی ہے. تو بات کیا تھی, جب سارے نبیوں نے اپنی ملتوں سے کہا, قوموں سے کہا کہ ایک نبی آئے گا, اس پر ایمان بھی لانا ہے, اس کی مدد بھی کرنی ہے, لیکن جب نبی آئے تو بہت سارے انکار کرنے لگے, بہت ساروں نے انکار کر دیا. اس کی وجہ کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس کی وجہ ہے فرقہ پرستی کی لعنت اور قوم پرستی کی لعنت. آج بھی جو دنیا میں ٹیررزم, دہشت گردی, ایکسٹریمزم بڑھ رہا ہے, اس کی یہی وجہ ہے کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے. ٹیررزم میں کیوں مبتلا ہوتا ہے؟ فرقہ پرستی کی وجہ سے اور قوم پرستی کی وجہ سے. فرقہ پرستی کیا ہے کہ دوسرے فرقے کی بات سنو ہی نہیں, ون سائڈ ڈیڈ نیوز سنو. بچپن سے لے کر اپنے بچوں کو کسی مذہب کی بات سننے نہ دو, ایک ہی بات ذہن میں ڈالتے جاؤ, دوسروں کے خلاف زہر بھرتے چلے جاؤ, تو آخر کیا ہوگا؟ یہی بچہ بڑے ہو کر ٹیررسٹ بنے گا, کیونکہ دوسری سائڈ اس نے سنی نہیں ہے. یاد رکھیے, اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے بات سب کی سنو مگر مانو وہ جو عقل کے مطابق ہو. سب کی بات سنو, حق تو وہی ہے نا کہ سب کی بات سنیں اور فیصلہ کریں کہ سچی بات کون سی ہے. اگر دوسرے مذہب کی بات نہیں سنی آپ نے, آپ کو کیا پتا چلے کہ یہ حق کا مذہب ہے یا باطل کا مذہب ہے؟ بھائی ہم تو معصوم نہیں ہیں, ہمارا علم کامل نہیں ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے. کوئی صاحب آ گیا, اس نے کہا ہائے ہائے مجھ پر ظلم ہو گیا, نبی کو ایک قصہ سنایا. اب نبی نے کیا کیا؟ بس وہی سن کر, ون سائڈیڈ نیوز, ایک آدمی کی باتیں سن کر کہہ دیا او ہو تجھ پر بڑا ظلم ہوا. فوراً اللہ نے وحی بھیجی, میرے محبوب یہ کیا کر دیا؟ اس کی تو بات سنتے جس کے خلاف یہ کہہ رہا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. جب دونوں سائیڈ آپ نہیں سنیں گے تو کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے؟ یہ ٹیررزم کہاں سے بڑھ رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ دوسروں کی بات سنو ہی نہیں. کتنے ممالک ہیں وہ دوسرے مذاہب کی کتاب کو آنے ہی نہیں دیتے, ملک میں نہیں آنے دیتے, تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے, مناظرے کرنے کی اجازت نہیں. اگر ہم چاہتے دنیا میں امن امان ہو اور ٹیررزم کا خاتمہ ہو, ایکسٹریمزم کا, تو اوپن آئیے ٹی وی پر مناظرہ کریں تو پتا چلے گا. ہاتھو برہانکم, قرآن نے یہی کہا ہے, اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ. سچ کے لیے دلیل ہونی چاہیے, عقلی دلیل لاؤ, منطقی دلیل لاؤ. عزیزان گرامی, اب ہوتا یہ کہ ایک دوسرے کے فرقے قریب آتے نہیں ہیں اور زہر اگلتے رہتے ہیں. شیطان قسم کے لوگ تفرقہ چاہتے ہیں, جنگ چاہتے ہیں, فتنہ چاہتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو اللہ کی طرف سے ہو وہ فتنہ چاہتا ہو, وہ جنگ چاہتا ہو. قرآن نے کہا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. وہ مذہب بھی شیطانی ہے, وہ انسان بھی شیطان ہے جو انسانوں کو لڑانا چاہتا ہے. اللہ نے دین لڑانے کے لیے نہیں بھیجا. ہمارے پیارے نبی کی ساری جنگیں دفاع میں ہے, کبھی افینس نہیں کیا بلکہ ڈیفینس میں ہے, اور ڈیفینس ہر انسان کا حق ہے. لہذا اسلام ہو یا جتنے مذاہب الہی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں, نبوت کو مانتے ہیں, قیامت, اس میں ٹیررزم ہے ہی نہیں, اس میں دہشت گردی ہے ہی نہیں. مذہب جس میں ٹیررزم ہے وہ الہی مذہب نہیں, شیطانی مذہب ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. جب دو فرقے ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے, میں مثال دو آدمی آپس میں لڑائی ہو گئی, ہاں تھوڑی انبن ہو گئی, اب وہ دور کھڑا ہے, وہ اگر ہنس بھی رہا ہے تو اسے شیطان کہہ کے تیرے اوپر ہنس رہا ہے. بدگمانی ایسے ہوتی ہے. تو جب دو فرقے نزدیک آئیں گے نہیں, مطلب شیعہ سنی کا مسئلہ ہے یا دوسرے مت فرقے ہیں, اگر نزدیک آئیں گے نہیں کوئی بھی بات کہ ہاں بھائی یہ ہمارے خلاف ہو رہی ہے, تو نتیجہ یہ ہوگا دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی, نفرتیں بڑھتی چلی جائیں گی, جبکہ اسلام نفرتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے, محبتوں کو بڑھانے کے لیے آیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. میں نے عرض کیا کہ دشمن یا شیطان کیا کرتا ہے, ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے جو ایک لینگویج بیریئر یا اصطلاحات کا بیریئر ہوتا ہے. دیکھیں ہر مذہب میں جتنے فرقے ہیں نا, ان کے اپنے اپنے اصطلاح ہیں. صوفیہ کرام کے اپنے اصطلاح ہیں, شیعہ
شیعہ حضرات اگر فقہ ہے تو ان کی اپنی اصطلاح، سنی حضرات کی اپنی اصطلاح، مثلا مجتہد کا لفظ ایک ہے مگر شیعہ کے ہاں معنی اور ہے. شیعوں کے ہاں اجتہاد قرآن اور حدیث، قرآن اور معصوم کے قول کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ اجتہاد نہیں کہ قرآن کی جب آیت آ گئی تو اب اس کے خلاف مجتہد اجتہاد نہیں کر سکتا، حرام ہے شیعوں کے. اگر پیغمبر کی صحیح حدیث آ گئی اس کے خلاف اس کے مقابلے میں اجتہاد ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اہل سنت کے ہاں اجتہاد کی اور معنی ہے، شیعوں کے ہاں اجتہاد کی اور معنی ہے. اسی طرح سے بہت سارے لفظ ہیں، بہت سارے، جیسے کیمسٹری ہے اس کی خاص لغت ہے، فزکس کی خاص ٹرمنالوجی ہے. تو مثلا شیعہ سنی ان کے ہاں اصطلاحات الگ الگ ہیں. میں نے عرض کیا صحابی کی معانی اہل سنت کے ہاں اور ہے، شیعوں کے ہاں اور ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب کیونکہ معانی اور ہے، اب جو لڑانا چاہتے ہیں وہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اپنے اہل سنت کے ہاں معانی اصلا اور ہے صحابی کی، شیعوں کے ہاں اور ہے. میں نے عرض کیا کہ صحاب کی تعریف اہل سنت کے علماء کے ہاں تین چار قسم کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پانچ چھ قسم کی ہے. بعض نے کہا کہ جناب صحابی وہ ہے جو رسول خدا کو صرف دیکھ لے کافی ہے. بعض نے کہا نہیں نہیں صحابی وہ ہے جو دیکھنے کے بعد ایمان بھی لائے، اور بلکہ بعض نے کہا چھوٹا بچہ بھی رسول خدا کو دیکھ لے، رسول خدا اسے دیکھ لے، وہ صحابی بن جاتا ہے. لیکن خود اہل سنت نے اس تحریک کو نہیں مانا، کہا ایمان لانا ضروری ہے. بعض نے کہا ایمان لانا نہیں، نبی کی نصرت کرنا ضروری ہے. بعض نے کہا نہیں، نبی کی نصرت بھی کرے مگر موت بھی اس کی ایمان پر آئے. اب اہل سنت کے ہاں یہ اتنے سارے آ گئے فرق. اب آئیے شیعوں کے ہاں. شیعوں نے صحابی لفظ کے لیے کوئی خاص تعریف ہی بیان نہیں کی ہے، کوئی تعریف نہیں ہے. شیعہ حضرات صحابی کا لفظ بعینی اسی طرح سے استعمال کرتے ہیں جیسے قرآن نے استعمال کیا. اور آج بھی واقعی، اب اس وقت علماء نے یہ اصطلاحات بنائی ہوں گی، انہیں کیا پتا کہ دشمن انہی اصطلاحات کو استعمال کر کے مسلمانوں کو لڑائے گا. انہوں نے تو ایسی بنائی تھی آسانی کے لیے. علم میں، ہر علم میں اصطلاح ہوتی ہے، ٹرمنالوجی ہوتی ہے. لیکن آج دشمن جو اسلام کا ہے اسی ٹرمنالوجی کو، کیونکہ ہمارے ہاں دوسری معنی ہے، ان کے ہاں دوسری معنی ہے، لڑانے کے لیے دشمن شیطان اسی کو استعمال کرتا. لہذا آج ضرورت یہ ہے کہ ہم دوسری ٹرمنالوجی کو بھول کر اسی ٹرمنالوجی پر آ جائیں جو قرآن نے بتلائی ہے، قرآن نے سکھلائی ہے. سلامات پڑی محمد والے. تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. اچھا اب شیعوں کے صحابی کی کیا معنی ہے؟ جو قرآن نے بتلائی ہے. صحابی یعنی صحبت میں رہنے والا، مومن ہو تب بھی وہ صحابی ہے، اگر مومن نہیں ہے تب بھی وہ صحابی ہے. صحابی یعنی صحبت میں رہنے والا. اور یہ ہم نہیں کہتے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف قرآن کا 12 سورہ اور 39 اس کی آیت ہے. وہ میرے قید کے صحابی. کون ہے قید کے صحابی؟ کافر ہے، مسلمان بھی نہیں، دو کافر ہیں، مشرک ہیں. انہیں کہہ رہے او میرے صحابی، یا صاحبہ یہ سجن، او میرے قید خانے کے صحابی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ایک خدا کو ماننا بہتر ہے یا کئی خداؤں کو ماننا؟ اب آپ نے دیکھا قرآن نے ایک شخص کو صحابی کہا ہے جبکہ وہ مومن بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے، بلکہ کئی خداؤں کو مانتا ہے. لہذا ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی خاص تعریف نہیں ہے. جو قرآن نے استعمال کیا ہے صحابی کا لفظ، ہم اسی طرح سے، یعنی صحبت میں رہنے والا. صحابی مومن بھی ہو سکتا ہے، اگر ساتھ میں کوئی کافر آ گیا وہ بھی قرآن کہہ رہا ہے صحابی ہے، اگر مشرک آ گیا، یہودی آ گیا، وہ بھی صحابی ہے. اب جب ہم یہ اصطلاح بیان کرتے ہیں تو دشمن کہتا دیکھو دیکھو یہ صحابی کو نہیں مان رہے، صحابی کو برا بھلا کریں. بھائیو ایسی بات نہیں ہے، ہم تمام اصحاب کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو رسول خدا پر قربان کر دیا. لیکن ہمارے ہاں صحابی کے لیے وہی اصطلاح ہے جو قرآن کی اصطلاح ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایسے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ رسول خدا کے صحابی، سارے صحابی مومن نہیں تھے، مومن بھی تھے لیکن کچھ ایسے تھے جو مومن نہیں تھے، منافق تھے. اب جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے اسی سے فتنہ کر، دیکھو یہ صحابیوں کو نعوذ باللہ منافق کہہ رہے. نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ہم نہیں کہتے قرآن میں کہ رسول خدا کے صحابی جو ساتھ بیٹھنے والے، کیونکہ ہمارے ہاں صحابی کا استعمال وہی ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے. کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو بھی صحابی جو قرآن نے کہا جو ساتھ بیٹھ جائے وہ صحابی. اہل سنت کے ہاں اس کی خاص تعریف ہے، ہمارے ہاں بالکل وہ تعریف ہے جو قرآن. اب شیطان لڑاتا کیسے؟ دیکھو یہ اصحاب کو نہیں مانتے. نہیں نہیں ہم یہ کہتے جو نبی کے ساتھ بیٹھنے والے تھے وہ سب مومن نہیں تھے. اگر سب مومن ہوتے تو سورہ منافقون کیوں نازل ہوتا؟ پورا سورہ نازل ہوا ہے کہ نبی کے ساتھ بیٹھنے والے مومن بھی تھے اور منافق بھی تھے, اور اسے علماء اہل سنت مانتے ہیں. لیکن جو شیطان لوگ ہیں جو فتنہ کرانا چاہتے ہیں, دیکھو نعوذ باللہ, دیکھو صحابہ کو نعوذ باللہ, یہ منافق کر رہے ہیں. بھائی اس کی زبان جل جائے جو سچے صحابیوں کو منافق کہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ہمارے ہاں صحابی کا لفظ خاص نہیں استعمال ہوا, جیسے قرآن نے استعمال کیا عام استعمال ہے. سلوات پڑھی محمد والے. لہذا یہ دیکھیے الفاظ اصطلاحات کے بیریئر کی وجہ سے شیطان جنگ کرانا چاہتا ہے. میں نے عرض کیا اسی لیے یہ آیت جو آپ نے سنی, ہم اس کی تفسیر 40 اہل سنت کی تفاسیر سے بیان کریں گے اور 40 اہل تشیع کے. آپ دیکھیں گے کہ علماء میں اختلاف نہیں, یہ جاہلوں نے اختلاف بڑھایا. علماء جتنے بھی شیعہ بڑے بڑے علماء اہل سنت جو واقع عالم ہیں, ان میں اختلاف ہے ہی نہیں, سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. 40 اہل تسنن اور 40 انشاءاللہ اہل شیعہ کی تفاسیر آپ سنیں گے ان 10 مجالس میں. اب اندازہ لگائیں گے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ اختلاف جاہلوں نے پھیلایا ہے. مثلا یہی آیت جو ہے, اذا اخذ اللہ میثاق النبیین, اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا. اب 40 شیعہ تفاسیر دیکھ لیں, 40 سنی تفاسیر دیکھ لیں. جتنے بھی سنی بڑے بڑے تفاسیر ہیں, تفسیر کبیر ہے, تفسیر در منصور ہے, تفسیر آلوسی ہے, جتنے بھی شیعہ تفسیر دیکھ لیں, مجمع البیان ہے, المیزان ہے, البرہان ہے, سب نے متفق لکھا کہ یہ آیت ہمارے نبی کے شان میں نازل ہوئی ہے. صلوات پر محمد وال. کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ اللہ نے فرمایا جب میرے نبی کی اطاعت کرو گے تبھی تمہیں نبوت عطا کروں گا. میرے نبی کے سب کے میں, اب لوگ سوچیں گے, خصوصاً بچے سوچیں گے کہ ہمارا نبی تو سب سے آخر میں آیا. ہاں جی, آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. ہاں جی, نوح علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے, جو ہمارے نبی کے ظاہراً اجداد ہیں, دادا پردادا ہیں, کہ آپ اس نبی پر ایمان لائیں. تو ہمارے رسول تو زمانے میں تھے نہیں, تو یہ کیسے ہوگا؟ عزیزان گرامی ایسی بات نہیں ہے. یہی نقطہ ہے جس پر بھی سارے علماء متفق ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے رسول جو ہے وہ بعد میں یا 40 سال کے بعد نبی بنے ہیں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ دوسری آیت عرض کر رہا ہوں جو اس آیت کے سپورٹ میں ہے, اس آیت کو اور واضح کر رہی ہے کہ کیسے ہمارے نبی کے بھی ولادت نہیں ہوئی اور 1,01,24,000 انبیاء سے خدا عہد لے رہا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا, میرے نبی کی مدد کرنا. تو جب یہ نبی تھے نہیں تو دوسرے نبیوں سے کیوں لیا جا رہا ہے, یہ وعدہ کیوں لیا جا رہا ہے؟ نہیں نہیں عزیزان گرامی, ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے نبی نہیں تھے, ہمارے نبی اس سے پہلے بھی تھے. اور یہ آیت جو آپ نے سنی, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, سورہ مائدہ کی 15 آیت ہے کہ اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب مبین بھی آیا. نور بھی آیا اور کتاب مبین. اب یہ کتاب سے مراد قرآن ہے. اب شیعہ سنی مفسرین بہت ساروں نے جب دیکھا تو اس کی تفسیر میں لکھا, جیسے سید طنطاوی ہے, اس کی تفسیر الوسیط ہے, اور اسی طرح سے الوجیز تفسیر ہے, بہت ساری زاد عبازی مذہب کی تفسیر ہے. انہوں نے یہ لکھا کہ اس سے مراد سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. اور تفسیر کبیر والے نے بہت واضح دلیل بھی دی کہ بعد نے یہ لکھا کہ یہ قرآن کا نور ہے, کہ قرآن بھی نور ہے, رسول بھی نور ہے. قد جاءکم من اللہ, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا, نور آیا اور کتاب. بعد نے کہا کتاب سے مراد قرآن ہے اور نور یہ قرآن کا نور ہے, کیونکہ قرآن بھی نور ہے. لیکن تفسیر کبیر نے, امام فخر الدین رازی نے اور بہت سارے اور مفسرین نے شیعہ سنی اس نقطے کو بہت واضح کیا, کہا نہیں, قد جاءکم من اللہ نور و, و یہ یعنی اینڈ, و یعنی اینڈ. مثلا میں یہ کہوں کہ گلاس اینڈ پیپر, تو ظاہر ہے کہ گلاس الگ چیز ہے, پیپر الگ چیز ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ نور اور کتاب, تو یہ جو اور کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یہ نور قرآن کا نور نہیں, یہ مصطفیٰ کا نور ہے. اور ان کی دلیل بہت محکم دلیل ہے. تو اب آپ نے دیکھا ان تفاصیل نے یہ لکھا کہ یہ نور کس کا نور ہے, سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے. تفسیر تبری نے لکھا, تفسیر یہ سب اہل سنت کی تفسیر ہے, تفسیر آلوسی نے لکھا, فتح القدیر نے لکھا, تفسیر ابی مسعود نے لکھا, تفسیر جلالین نے لکھا, تنویر المقباس, یہ سب اہل سنت کی تفسیر ہے. اب اگر نام لینا چاہوں تو بہت سارے ہو جائیں گے, تھوڑے تھوڑے نام ہر مجلس میں میں بتاؤں گا کہ یہ سارے 40 شیعہ اور 40 سنی تفاسیر متفق ہیں کہ یہ نور ہمارے نبی کا نور ہے. اب اور بات واضح ہو گئی کہ رسول خدا کی نبوت کا حق خدا لے رہا ہے. کب لے رہا ہے؟ ابھی آدم نبی نہیں بنا, کبھی نوح نبی نہیں بنے, کوئی نبی نہیں بنا, اس سے پہلے ان سے حد لیا جا رہا ہے کہ آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا. اب یہ دونوں آیتیں سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو حدیث کا سہارا لینا پڑے گا, پیغمبر کے در پہ جھکنا پڑے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. اب رسول خدا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. نہ آدم تھے, نہ نوح تھے, نہ جبریل تھے, نہ فرشتے تھے, کچھ بھی نہ تھا, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, نہ کرسی, نہ قلم, نہ لوح, کچھ بھی نہیں. لیکن پھر اس حدیث کو عجیب انداز سے بیان کیا گیا, ایک جگہ پر نہیں, ایک جگہ اول ما خلق اللہ نوری, رسول خدا کہتے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. پھر کہا اولو ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اسی زبان سے یہ حدیث نکلی. حدیث یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, سارے علماء نے لکھا دونوں حدیث صحیح ہے, راوی صحیح ہے. اچھا پہلے کہا سب سے پہلے نور خلق ہوا, اور اب کہا کہ سب سے پہلے عقل خلق ہوئی ہے. پھر اسی نبی کے نورانی زبان سے جملے نکلے, اولو ما خلق اللہ العلم, اللہ نے سب سے پہلے علم کو خلق کیا. اچھا اب تین باتیں ہو گئی, ظاہراً دیکھنے والا دیکھ رہا تضاد ہے, کنٹرڈکشن ہے, نہیں نہیں سنیں گے تو مزہ آئے گا. پھر اسی دہنے مبارک سے نورانی زبان سے آئی آواز, اولو ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پہلے کہا نور کو خلق کیا, پھر کہا عقل کو خلق کیا, پھر کہا علم کو خلق کیا, پھر پانچویں مرتبہ آواز آئی اولو ما خلق اللہ لوح, اللہ نے لوح کو خلق کیا. پانچ باتیں ظاہراً تضاد ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں پہلے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا, پھر فرمایا اللہ نے عقل کو خلق کیا, پھر فرمایا اللہ نے علم کو خلق کیا, پھر فرمایا اللہ نے قلم کو خلق کیا, پھر فرمایا اللہ نے لوح کو خلق کیا. بھائی کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے, وہ جو عقل اول ہے وہی مصطفیٰ ہے, جو علم اول ہے وہ بھی مصطفیٰ. علم اول بھی رسول خدا ہے, عقل اول بھی رسول خدا. اچھا یہاں ایک بہت باریک سا نقطہ ہے مگر نورانی, یہ کیوں نہیں کہا اول ما خلق اللہ ذاتی, اللہ نے میری ذات کو خلق کیا. یہ تو آسان تھا, اتنی تین چار باتیں کہہ دی سمجھنے والے گھبرا گئے, اور علماء سے پوچھنا پڑا کہ تضاد ہے یا نہیں. کہا نہیں, عقل کل رسول خدا, علم کل رسول خدا, اور قلم رسول خدا, لوح رسول خدا, علم رسول خدا. ایک شخصیت کے پانچ نام ہیں. عزیزو ذرا نقطہ سمجھیے, عقل جو کل ہو, عقل اول ہو, اگر کوئی اس کی عقل پر اعتراض کرے صلوات پڑی محمد و آل محمد. اسی لیے خدا کو برداشت نہیں ہوا, تبت یدا ابی لہب, او ابو لہب تیرے ہاتھ کٹ جائے, کیونکہ اس نے عقل اول اور عقل کل پیغمبر کی ذات پر اعتراض کیا. یہ نہیں کہ اول ما خلق اللہ ذاتی, اللہ نے سب سے پہلے میری ذات کو خلق کیا. کیونکہ اگر ذات کو بیان کرتے تو صرف اپنی شخصیت کا تعارف ہو جاتا. کیا فرمایا؟ اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اب جو جو نوری ہے وہ سب اول مخلوق ہیں. اول ما خلق اللہ نوری کہا کہ اللہ نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا. اب دیکھتے چلے جائیے کہ نور میں کون کون ہے. یہ ابن امام حنبل نے لکھا, تاریخ دمشق نے لکھا, بہت ساری کتابوں نے لکھا کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو اور علی کے نور کو حضرت آدم کے خلق ہونے سے 14,000 سال پہلے خلق فرمایا. انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور سے. صلوات پر محمد و علی. اب آپ نے دیکھا کہ اگر تقابلی مطالعہ کمپیریٹو اسٹڈی نہ کریں تو ایکسٹریمزم اور ٹیررزم بنتا ہے. جن مذاہب نے پہرے لگا رکھے ہیں کہ کوئی کتاب نہ پڑھو, بس ہمارے مذہب کی کتاب پڑھو, کسی اور کی مجلس میں نہ جاؤ, نکاح ٹوٹ جائے گا, یہ ٹیررزم کو ایجاد دیتے ہیں کہ دوسرے کی بات سنو نہیں, جو غلط سنا رہے ہیں اسی کو صحیح سمجھو. صلوات پڑی محمد و آل محمد. نہیں, ہم کہتے نہیں, قرآن کہہ رہا ہے سب کی بات سنو, فیتبعوا احسنہ, مگر مانو وہ جو سب سے اچھی بات, جو عقل کے مطابق ہو, برہان کے مطابق ہو. اور دین اسلام منطق کا ہے دین, لاجک کا ہے دین, فلسفے کا دین ہے, حقیقت کا دین ہے. خاندانی مسلمان بننے کا کوئی فائدہ نہیں, عقلانی مسلمان بنو. صلوات پر محمد و آل. حتیٰ کہ صرف اسلام تک محدود نہ رہے, تمام ادیان الہی پر نظر ڈالیں. مثلا آپ دیکھیں, جب تک آپ عیسائیت کو, بائبل کو نہیں پڑھیں گے تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے, خدا کو ایک نہیں مانتے, یہ شرک میں ہے. دیکھیں, کسی مذہب کو اگر پہچاننا ہے تو عوام کو دیکھ کر مذہب سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ ان کی اول کتاب جو فاؤنڈیشن کتاب ہے, جو مہم کتاب ہے, جو آئین ان کا ہے, جب تک اس کو نہ پڑھیں دین سمجھ میں نہیں آتا. مگر اگر یہاں لوگ آ جائیں, صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ لیں, تو کچھ مسلمان پب میں نظر آتے ہیں, کچھ جوا خانوں میں نظر آتے ہیں. ہاں جی, تو کہ یہ اسلام ہے؟ نہیں. اسلام اگر دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. تو اگر عیسائیت کو سمجھنا ہے, یہودیت کو, تو ہمیں بائبل کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. دیکھیے, ہمارے ہاں بھی خدا ایک ہے. بائبل کو دیکھیں, تورات کو دیکھیں, انجیل کو دیکھیں, خدا ایک ہے. خدا وحدہ لا شریک. ان شاء اللہ انہیں مجالس میں ہم بائبل سے توحید بھی ثابت کریں گے, عدل بھی ثابت کریں گے, نبوت بھی ثابت کریں گے, امامت بھی ثابت کریں گے, اور قیامت بھی. صلوات پر محمد و آل محمد. بہت آسان ہے, کمپیریٹو اسٹڈی کے ذریعے سے آپ دوسروں کو تبلیغ کر سکتے ہیں. یہ بائبل سے پڑھ رہا ہوں, گیلیشین چیپٹر نمبر 3 اور ورس نمبر 20. نو اے گو بٹوین از ناٹ اے گو بٹوین آف ون, but God is one. God is one. بالکل کلیئر لکھا ہے بائبل میں, کئی جگہ پر 20 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ God is one, خدا ایک ہے اور کوئی اس کے شریک نہیں ہے. اور اسی طرح سے تیموتھی چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 5, why there is one God and one peacemaker. Between God and man, the man Christ Jesus. یعنی خدا اور بندوں کے درمیان حضرت عیسیٰ شفیع ہیں, مگر خدا ایک ہے. اس لفظ پر توجہ رہیں, the man Christ Jesus. حضرت عیسیٰ انسان ہے, جو وسیلہ ہے خدا اور بندوں کے درمیان. اب اس آیت کو سنا آپ نے, اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ انسان ہے. اور کیا ہے؟ خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے. اب بائبل میں نمبر چیپٹر کا نام ہے, چیپٹر نمبر 23 اور آیت نمبر 19, گاڈ از ناٹ اے مین. کتنا صاف ہے. وہاں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہے, اور یہاں بتایا گیا انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا. صلوات پر محمد و آل محمد. جب آپ کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے تب ایمان مضبوط ہوگا. جب صرف اپنی کتابیں پڑھتے رہیں گے ایمان مضبوط نہیں ہوگا. لہذا یہ مذہب باطل ہے جو کہتا ہے دوسروں کی مجلسوں میں نہ جاؤ, دوسروں کی تقریریں نہ سنو. یہ خود اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کی بات سنو, فَيَتَّبَعُوا أَحْسَنَ, مگر بات وہ مانو جو سچی ہو, جو احسن ہو, جو بہتر ہو. صلوات پر محمد و آل محمد. گاڈ از ناٹ مین. اب جسٹس آف گاڈ, اللہ عادل ہے. تورات انجیل سے ثابت کر سکتے ہیں بڑے آرام سے کہ اللہ وحدہ لا شریک بھی ہے اور اللہ عادل ہے. عزیہ چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 21, اینڈ دیئر از نو گاڈ ایز بسائڈ می. خدا کہہ رہا ہے میرا کوئی شریک نہیں, یہی تو ہے نا بسائڈ می, وحدہ لا شریک اللہ, میرے ساتھ کوئی خدا نہیں. اینڈ دیئر از نو گاڈ ایز بسائڈ می, اے جسٹ گاڈ, ایک عادل خدا, a savior, there is none beside me, خدا ہی savior ہے, خدا ہی بچانے والا ہے, اور وہ ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی نہیں, اور وہ عادل ہے. سلوات پڑھی محمد و آل محمد. پھر زبور کی طرف چلتے ہیں. زبور میں بھی ثابت ہے کہ خدا ایک ہے اور خدا عادل ہے. زبور کو کہتے ہیں انگلش میں سام, چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 40, the seat of your kingdom is resting on the righteousness and right judging. خدا عادل ہے. Right judging, mercy and good faith come before your face. یہاں بھی ثابت ہوا کہ خدا عادل ہے. ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ خدا عادل ہے عزیزان گرامی, لیکن جو ظالم بادشاہ تھے انہوں نے خود اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ایک باطل عقیدہ بنایا کہ خدا نعوذ باللہ عادل نہیں, چاہے نمازی کو جہنم میں پھینک دے, چاہے شرابی کو جنت بھیج دے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. کیسے ہو سکتا ہے جو خدا خود کہہ رہا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. احسان کی بات میں بات کی, احسان کا لفظ بعد میں ہے, پہلے کہا عدل کرو, جو خدا خود حکم دے رہا ہے عدل کرو. وہ نیک آدمی کو جہنم میں پھینک دے گا اور بدماش کو جنت بھیج دے گا, یہ ناممکن ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ یہ ظالم بادشاہوں نے بنایا, کیونکہ وہ ظالم تھے. وہ کہتے ہم بھی ظلم کر رہے ہیں, نعوذ باللہ خدا بھی ظلم کرے گا. صلوات پڑی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعا دنیا سے ظلم ختم ہو جائے, ٹیررزم ختم ہو جائے, ایکسٹریمزم ختم ہو جائے, تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آئیے ٹیلی ویژن پہ جو بھی ایشوز ہیں محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ مناظرے کریں, دونوں لوگوں کو بٹھائیں. جب تک اوپن مناظرے نہ ہوں گے ایکسٹریمزم ختم نہیں ہوگا, ٹیررزم ختم نہیں ہوگا, دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. کیونکہ بچے کو لیتے ہیں, اس کا برین واش کرتے ہیں, برین واش کرتے ہیں, اتنا برین واش, کسی مذہب کے خلاف, کسی کے خلاف کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے, تم اس کو قتل کر دو تو جنت میں چلے جاؤ. استغفر اللہ, اسلام قتل و غارت گری کا درد دیتا ہے. میں نے عرض کیا اگر واقعی ایسا ہوتا تو پھر خدا سارے کافروں کو رزق نہ دیتا, انہیں بھوکا مار دیتا. سلوات پڑی محمد و آل محمد. کیوں خدا کافروں کو رزق دے رہا ہے جو اسے مانتے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے انسان کو آزاد خلق کیا, دونوں راستے ہیں, نیکی کا راستہ بھی ہے, برائی کا راستہ بھی ہے. ورنہ اگر زبردستی خدا چاہتا ہم سارے مسلمان ہو جاتے, سارے مومن ہو جاتے, پھر ہم انسان تو نہیں رہتے, ہم فرشتے ہو جاتے. اللہ نے گناہ کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور نیک عمل کرنے کی طاقت بھی دی ہے. یہ حق کا راستہ ہے, وہ باطل کا راستہ ہے. لہذا اللہ نے دوسروں کو چھوڑیے, اللہ نے شیطان کو بھی نہیں مارا ہے, اسے بھی طولانی عمر دی ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. جس مذہب میں, جس دین میں, جس قرآن میں خدا کہہ رہا ہے میں نے شیطان کو بھی مہلت دی ہے, وہ خدا کیسے چاہے گا کہ تم ہر ایک کو قتل کرتے پھرو؟ نہیں, اسلام محبت کا دین ہے, بھائی چارے کا دین ہے اور دلیل کا دین ہے. کہا موعظے کے ساتھ, حکمت کے ساتھ. قرآن کہہ رہا ہے اد الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظہ. اگر آپ اسلام کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ پیار, حتیٰ کہ خدا نے اجازت نہیں کہ میرے محبوب آپ کا لہجہ بھی تیز نہیں ہونا چاہیے. آپ کافروں سے بات کر رہے ہیں, لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے. وہ خدا کہاں اجازت دے گا کہ آپ کسی کی تلوار سے گردن اڑا دیں؟ سلوات پڑی محمد و آل محمد. اسلام جو پھیلا ہے ہمارے پیارے نبی کے کردار سے, آئیے مل کے اپنے شیعہ سنی سارے مسلمان اگر چاہتے اسلام کی عظمت ہو، اگر چاہتے اسلام پر تہمتیں جو لگ رہی ہیں وہ ختم ہو جائے، اگر چاہتے اسلام کا کھویا ہوا شان و شوکت واپس ملے، آئیے سارے مسلمان مل کے بیٹھیں اور اختلافات کو چھوڑ دیں، آئیے ڈسکس کریں، اوپن ڈسکشن کریں، اور آئیے پیغمبر کی شان بیان کریں۔ ہم سب رسول کو مانتے ہیں، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہمارا خدا بھی ایک ہے، ہماری کتاب قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، تو بدبختی کیوں ہے مسلمانوں کی کہ وہ خود ایک نہیں ہوتے، سب ایک ہے۔ آئیے ہم سب نبی کی نبی کے عاشق ہیں۔ آپ نے سنا جو نبی کا مقام ہے وہ کسی نبی کا مقام نہیں ہے، سارے نبیوں کو نبوت ملی ہمارے نبی کے صدقے میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کس قدر مقام بلند ہے ہمارے پیارے نبی کا کہ خوب کسی ادیب نے کہا کہ خدا نے فرمایا میرے حبیب سجدہ میرا ہے تو آستانہ تیرا ہے، میرے حبیب خزانہ میرا ہے تو ہاتھ تیرا ہے۔ جو اللہ کے خزانے مل رہے ہیں وہ نبی کے ہاتھ سے مل رہے ہیں، میرے حبیب جنت میری ہے تو پروانہ تیرا ہے، جنت میری ہے مگر جنت میں وہی جائے گا جسے پروانے لکھنے والے رسول خدا ہوں گے، میرے حبیب تو مجھ سے الگ نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، میرے حبیب تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ یہ ساری صفات رسول خدا کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ساری کرامتیں عطا کی ہیں۔ اللہ اکبر، رسول خدا کو خلق کر کے اللہ نے ہم پر احسان کیا، قرآن میں بھی کہا ہے اے میرے حبیب تو زبان ہے میں آواز ہوں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اے میرے حبیب تو سراپا نیاز ہے، تو سراپا نیاز ہے میں بے نیاز ہوں۔ اس بے نیاز خدا نے ہم پر کیا کرم فرمایا ہے، اللہ اکبر، کیسا رسول عطا کیا ہے کہ جس رسول کی زیارت کے لیے آدم سے لے کر عیسیٰ جیسے نبی تڑپ رہے ہیں، سب کی خواہش ہے ہم بھی امتی رسول کے بن جائیں۔ سرور پڑی محمد والی، میرے حبیب تو ظاہر ہے میں راز ہوں، میرے حبیب تو نہ ہوتا تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا۔ کہ سب سے پہلے اللہ نے نور سرکار محمد مصطفیٰ کو خلق کیا ہے، سرواز پر محمد مصطفیٰ، اگر ہمارے رسول نہ ہوتے تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، میرے حبیب مصور ہوتا شاہکار نہ ہوتا، میرے حبیب حسن ہوتا پرستار نہ ہوتا، خدا خود عاشق ہیں رسول خدا کے، میرے حبیب یوسف ہوتا خریدار نہ ہوتا، میرے حبیب معبود ہوتا عبادت گزار نہ ہوتا۔ اب آپ نے دیکھا یہ ساری شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیوں نہ ہم مل کر یہ سارے پروگرام کریں، محرم کے پروگرام مسلمان مل کر کریں، رمضان کے پروگرام، نماز جمعہ کا پروگرام مل کر کریں، تبھی یہ سازشیں ختم ہو سکتی ہیں اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عظمت لے سکتے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرام، اس سال ہمارا عنوان ہے جو لاسٹ ایئر مولانا نے فرمایا تھا، لیکن میں نے کہا بھی بہت جلدی ہے، ایک اور سال گزرنے دیں، الحمدللہ زندگی پہ بھروسہ نہیں، تو اس سال ہمارا عنوان ہے عرفان اسلامی، مسٹسزم۔ یہ وہ علم ہے جو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا، یہ وہ علم ہے جو خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص پیارے صحابیوں کو عطا فرمایا، جنہیں اصحاب سر کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ اصطلاح ہمارے ہاں ہے تو اہل سنت کے بھائیوں کیا نہیں ہے، ہمارے ہاں اصحاب پیغمبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری اصحاب ہے، ایک باطنی اصحاب ہے۔ باطنی اصحاب میں حضرت سلمان فارسی ہے، تو رسول خدا کچھ علم عرفان جو سلمان کو سکھاتے تھے منع فرماتے تھے کہ یہ علم ابو ذر کو بھی نہ بتانا۔ سرواز پر محمد وآل محمد، تو یہ علم کیا ہے؟ یہ قرآن ہی کا علم ہے جو اہل بیت کے پاس ہے، باطنی علم۔ قرآن کا ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم ہے، اور یہ کہاں دلیل ہے؟ قرآن کی آیت عرض کرتا ہوں، قرآن میں لکھا ہے، اس قرآن میں طاقت ہے، سیرت بہل جبال،
پہاڑ اپنی جگہ سے آپ ہٹا سکتے ہیں. بتائیے سارے کاریوں کو سارے حافظوں کو جمع کریں, ایک من کا پتھر ہٹا کے دکھائیں. سارا قرآن پڑھیں گے ظاہری قرآن سے ایک پتھر نہیں ہٹ سکتا, مگر باطنی قرآن کے علم میں طاقت ہے. قرآن حق ہے, قرآن سچ ہے, قرآن میں ریب نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں کہ باطنی قرآن سے پہاڑ ہٹائے جا سکتے. اور کیا سیرت بہل جبال اتعت بہل ارض, ہزاروں میلوں کا فاصلہ ایک لمحے میں کر سکتے ہیں قرآن کے ذریعے. یہ باطنی علم ہے ظاہری نہیں. کل ما بہل موتا, مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں. یہ ہے علم عرفان جو قرآن نے اشارہ کیا. لیکن عزیزان گرامی, اس علم کے لیے میں نے عرض کیا تھا ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں, طاقت نہیں کہ یہ علم حاصل کرے. اس کے سخت سخت شرائط ہیں, اور شرط اول یہ کہ نیت اتنی پاک ہو, اتنی پاک ہو, اتنی پاک ہو کہ بہت سارے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. نہ یہ علم اس لیے لے کے پیسے کماؤں گا, نہ یہ علم اس لیے لے کے طاقت بتاؤں گا, نہ یہ علم یہ لیے کہ بتاؤں تو لوگوں کو کہ کیا کیا کچھ ہے. یعنی دنیاوی کسی بھی کام کے لیے اگر یہ علم چاہے گا تو اللہ اسے علم نہیں دے گا, کیونکہ وہ دنیا پرست ہے. اس علم کے لیے شرط کیا ہے کہ از خدا جز خدا چیزی محا, خدا سے خدا کے سوا کسی شے کا سوال نہ کر, تو یہ علم ملے گا. خدا تو مجھے اپنی محبت دے دے, خدا تو مجھے اپنی معرفت دے دے, خدا تو مجھے دعا کی لذت دے دے, خدا تو مجھے اسماء کی تجلی دے دے, خدا مجھے اپنی صفات دے دے. خدا سے خدا کے سوا کسی شے کا سوال نہ کر, کیونکہ جس کے پاس 100 آ گیا, جس کے پاس 100 روپے آ گئے یا 100 پاؤنڈ آ گئے, تو اس کے پاس 90 بھی ہے, 80 بھی ہے, 70 بھی ہے. جسے خدا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا. سلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. خدا سے خدا کے سوا کسی شے کا سوال نہ کر, حتیٰ کہ جنت کی لالچ میں بھی خدا کی عبادت نہ کر, تو علم ملے گا. مولا علی فرماتے میں نے خدا کی عبادت نہ جہنم کے خوف سے کی ہے نہ جنت کی لالچ میں کی ہے, اے میرے اللہ میں نے تیری عبادت اس لیے کی ہے کہ تو اس کے لائق ہے, میں تیرا عاشق ہوں. عزیزان گرامی, یہ ہے علم عرفان. اللہ اکبر, کہ خدا کی عبادت کسی لالچ میں نہ ہو بلکہ عشق میں ہو, محبت میں ہو. اب پہلی منزل کیا ہے, یاد رکھیے علم عرفان مسٹسزم یا یہ علم, اس کے ذریعے سے کئی طاقتیں خدا خود عطا کرتا ہے, لیکن بندے کی نیت نہ ہو کہ اس طاقت حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں, وہیں پر فیل ہو جائے گا, وہیں پر ناکام ہو جائے گا. پہلی منزل کیا ہے, اگر چھوٹا گناہ بھی ہے انسان نے کیا اور توبہ نہیں کی, تو یہ علم تو پرواز کراتا ہے, انسان کو ہوا میں اڑاتا ہے, آسمان کی بلندیوں اس عالم سے نکال دیتا ہے, کسی اور عالم میں چلا جاتا ہے. بہت بہت مقام ہے. ایک ایسا مقام بھی علم عرفان میں ہوتا ہے کہ انسان زمان اور مکان یعنی ٹائم اور اسپیس کی قید سے بھی نکل جاتا ہے. سلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم عرفان کی ایک منزل ہے کہ ٹائم اور اسپیس کی قید سے آپ نکل جاتے ہیں. ہم سب لوگ ٹائم کے قید میں ہیں, اسپیس کے ٹائم میں قید میں. اگر میں یہاں پر ہوں اس وقت تو برمنگھم میں نہیں ہوں, اگر آپ برمنگھم میں ہیں تو لندن میں نہیں. آپ ایک وقت میں ایک جگہ پر ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ٹائم بھی, ٹائم کے بھی ہم قیدی ہیں. میں فوراً اب کل نہیں واپس جا سکتا, آنے والے کل میں بھی نہیں جا سکتا جب تک کہ دن نہ ہو رات نہ ہو. ہم ٹائم کے بھی قیدی ہیں, پرزنر آف ٹائم اینڈ اسپیس. مگر عارف کی ایک منزل ہے کہ وہ ان دونوں قیدوں سے نکل جاتا ہے. اب دیکھیے ایک سچا واقعہ بتاؤں, اس عالم کو دنیا سے گئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, تقریباً یہی اسی صدی کا عالم ہے, آیت اللہ اصفہانی, مشہور تھے نخود کی. ان کی قبر امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ہے. اور اتنے صاحب کرامت تھے, نخود فارسی میں چنے کو کہتے ہیں, ان کا لقب پڑ گیا چنے والا مولانا نخود کی. وہ کیا وجہ تھی, مثلا آدمی تہران سے آتے تھے, مولوی صاحب میرا باپ بیمار ہے, وہ کہتے تھے یہ چنا تم یہاں کھا لو تیرا باپ وہاں ٹھیک ہو جائے. وہی ہوتا تھا کہ میری اماں بیمار ہے اصفہان میں, کہا چنا تم یہاں کھا لو تیری اماں وہاں ٹھیک ہو جائے. تو ان کا نام پڑ گیا نخود کی. امام خمینی کے بیٹے کہتے ہیں جب ہم حرم سے بابا کے ساتھ سے باہر نکلے امام خمینی نے ان کی نظر پڑی, کہا اولیاء خدا میں سے ہے, چلو ان کی زیارت کرو. امام خمینی جیسا انسان آیا, احترام کیا, ہاتھ چوما اور کہا مجھے کوئی ذکر دیں, مجھے کوئی ذکر دیں, اور انہوں نے ایک ذکر دیا قرآن کا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب توکل اللہ فهو حسبه. یہ پوری ایک آیت ہے جس کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ ذکر جو ہے آیت اللہ اصفہانی سے امام خمینی نے لیا, یعنی اس قدر بڑے عالم تھے. اب شاہ کے زمانے میں کیا تھا کہ ایک آدمی تھا, وہ آیت اللہ اصفہانی کا بہت مرید تھا, بہت چاہنے والا. شاہ نے اس کو اس پروونس کا گورنر بنانے کے لیے فیصلہ کیا. انہوں نے اپنے ظاہر ہے کہ مرشد سے عالم سے پوچھا کہ جائز ہے یا نہیں. انہوں نے کہا نہیں, شاہ ظالم ہے, اگر تم نے اس کا عہدہ لے لیا تو تم بھی اس کے ساتھ ہی جاؤ گے, جاؤ وہ جائے گا, تو ظالم کے تم مددگار ہو جاؤ گے. اب جب آیت اللہ اصفہانی نے کہا کہ مت بنو گورنر, تو انہوں نے ٹھکرا دیا, کوئی بہانہ بنا لیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. اب ان کے سارے بیٹے تو انتظار میں تھے کہ بابا گورنر بنے تو ہم کچھ مال کمائیں, سب بات پڑی محمد عمال. تو ایک بیٹے نے کہا کہ جب تک اس مولوی کا ستیہ ناس نہیں کروں گا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. اس نے ساری ہماری حکومت برباد کر دی. اب وہ جیسے آیت اللہ اصفہانی ان کے گاؤں آئے, اب مل کے جا رہے تھے, تو یہ بندوق لے کے پہلے ہی پہنچ گئے کہ میں یہاں راستے میں مار دوں گا, اور یہ پیچھے چھپ چھپ کے موقع دیکھ رہے تھے, کوئی نہ دیکھے تو میں بابا کے اس مرشد کو مار دوں. اب وہ چھپ کے جیسے گولی چلانے والے تھے تو پیچھے سے آیت اللہ اصفہانی نے کہا بیٹے ذرا ادھر آؤ. ڈر گئے, یہ پیچھے سے بھی دیکھ رہے ہیں, صلوات پڑی محمد علیہ. تو تھوڑا شرم حیا تو تھا, کیوں جب آتے تھے احترام کرتے تھے, ہاتھ ہاتھ پکڑا بیٹے خیریت سے, کہا بیٹے کربلا چلو گے؟ کہا کیوں نہیں. کہا بس ہاتھ مجھے اپنے ہاتھ میں دے تو آنکھیں بند کر دو. کہا آنکھیں بند کی, جب اس نے آنکھیں کھولی تو کربلا تھا. مولا حسین کے ذریع کی زیارت کرائی, حضرت عباس کی زیارت کرائی, اب تو یہ بدل گئے. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کافر بھی بدل جائے گا کہ جنہیں میں قتل کر رہا تھا وہ مجھے کربلا ایک لمحے ملے گئے. کہا بیٹے مدینہ جاؤ گے؟ اگر لطف ہو جائے تو. کہ ایک لمحے میں ہم مدینے پہنچ گئے, جنت البقیع کی زیارت ہوئی, رسول خدا کی زیارت ہوئی, یہ سب کچھ ہو گیا, یہ نمازیں ہو گئیں. کتنا وقت لگے گا, دو تین حرم ہو گئے. کہا نجف چلو گے؟ نجف چلے گئے. یہ سارے کاظمین چلو گے؟ سارے معصومین کی زیارت ہو گئی. اور جب یہ واپس پہنچے تو صرف دس منٹ کا عرصہ گزرا تھا, سروات پڑی محمد امام. آج بھی ایسے علماء ہیں, اور یہ قرآن دلیل ہے. حضرت آصف بن برقیہ کے پاس قرآن میں سے تھوڑا سا علم تھا, کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک, وہ تخت بلقیس جو ہزاروں میل دور ہے وہ میں لا سکتا ہوں ایک لمحے آنکھ جھپکنے سے پہلے, یعنی کہ آنکھ جھپکنے کے بعد. قبل ان یرتد الیک طرفک, آنکھ جھپکنے سے پہلے. مقصد کیا؟ کہ آپ مجھے یہاں دیکھ رہے ہوں گے, وہ لوگ مجھے وہاں دیکھ رہے ہوں گے. یہ قرآنی طاقت ہے, یہ قرآن کا باطن ہے, اسے علم عرفان کہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہ ناممکن نہیں ہے. مگر یہ علم کیسے ملے گا؟ اس کے لیے پہلی منزل ہے کہ اگر چھوٹا گناہ بھی ہے نا, چھوٹا گناہ بھی, تو انسان پرواز نہیں کر سکتا. گناہ پہاڑ کی طرح ہے, پہاڑ ہے, انسان کو بلندی کی طرف جانے نہیں دے گا, وہ پستی کی طرف ہوگا. پہلا مرحلہ ہے توبہ, توبہ بھی وہ توبہ جو مولا علی نے بتلائی ہے, صلوات پر محمد علیہ وسلم. کہ توبہ کے درجات ہیں. مثلا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, اب شب جمعہ ہے, ہم نے توبہ کی, گریا کہ یہ بھی توبہ ہے, گناہ مٹ جاتے ہیں. مگر سب سے اعلیٰ توبہ, سب سے بلند توبہ, وہ توبہ جس کے بعد اللہ خود کہتا ہے قرآن میں, ان اللہ یحب التوابین, اے رونے والے اب نہ گھبرا, تو میرا محبوب ہو چکا. یہ توبہ, وہ کیا توبہ ہے؟ مولا علی اس کے لیے چھ شرائط فرماتے ہیں. ایک آدمی آیا, اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے. مولا علی نے کہا یہ توبہ حقیقی نہیں, یہ بھی توبہ ہے مگر اس کا درجہ کم. مولا کیسے توبہ کروں؟ فرمایا توبہ یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرو پھر وہ گناہ نہ کرو. اور یہ خود حدیث میں ہے کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں, اگر وہ گناہ دوبارہ نہیں کر رہے ہیں تو یقین جانے آپ کی توبہ قبول ہوگی. صلوات پر محمد امام. اب یہ ہمارے لیے نہیں, عارفوں کے لیے شرط ہے, سب سے بلند شرط ہے. مثلا ہم اگر گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں, وہ توبہ بھی صحیح ہے. پھر دوبارہ گناہ کرتے توبہ, وہ بھی توبہ صحیح ہے. یہ نہیں کہ وہ توبہ غلط ہے, مگر عارفوں کی توبہ اور ہے.
کیونکہ ایسا نہیں ہو کہ شیطان ہمیں بھٹکائے کہ بھی ہم گناہ کریں گے فائدہ کیا پھر وہ گناہ توبہ کریں گے فائدہ کیا پھر گناہ کر کے توبہ توڑ دیں گے. نہیں نہیں, یہ شیطان کے دھوکے میں انسان نہ آئے, بلکہ شیطان کو کہے کہ ممکن ہے میں آج توبہ کروں اور آج ہی میں مر جاؤں, سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا, سلوات پڑی محمد والے ہوں, میں نے گناہ کیا نہیں. میں بات کر رہا ہوں عارفوں کے لیے توبہ کی شرائط اور ہے. بولا کہتے پھر وہ گناہ نہ کر. سچی توبہ یہ ہے, عارفوں کی توبہ یہ ہے کہ جتنے گناہ آنکھ سے کی یاد کر, زبان سے کی یاد کر, ہاتھ سے کیے ہیں, یہ سات اعضاء جو ہیں ان سارے گناہوں کو یاد کر, اور سچی توبہ یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کر, پہلی شرط. اور دوسری شرط مولا فرماتے ہیں وہ گناہ جب بھی یاد آئے تو خود اپنا سر پیٹ, لعنت ملامت کر, اے میرے اللہ میں نے تیری دربار میں کتنی غلط حرکت کی, کتنا برا کام کیا, تیری دی ہوئی نعمت کے ذریعے سے میں نے گناہ کیا, تو نے آنکھ دی میں نے آنکھ سے گناہ کیا, تو نے زبان دی میں نے زبان سے گناہ کیا, تو نے ہاتھ دیا میں نے ہاتھ سے, میں کتنا تیرا نمک نا حرام, نمک نا شناس بندہ. یہ سچی توبہ یہ ہے کہ جب گناہ یاد آئے لعنت ملامت کر, گریا کر, سر پیٹ. اور پھر مولا فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ اگر نماز تیری قضا ہے تو یہ زبان سے توبہ کرنے سے وہ نماز تو نہیں, ان نمازوں کو ادا کر. جو جو نمازیں تو نے قضا کی ہیں وہ ادا کر, اور جو جو روزے تو نے قضا کی ہیں وہ ادا کر. کسی کا حق, یہ چوتھی شرط ہے, اگر کسی کا حق کھایا ہے وہ واپس کر, کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگ, مر گیا ہے اس لیے سورہ توبہ پڑھ. یعنی ایک طرفہ حقوق اللہ جو اللہ کے حقوق ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, خم, یہ ادا کر, اور لوگوں کے حقوق بھی واپس دے. کسی کا بھی پیسہ, ایک پینی بھی اگر کسی کی گردن پر ہے تو تجھے یہ علم نہیں مل سکتا, معرفت نہیں مل سکتی, عشق نہیں مل سکتا. یہ گناہ کیا ہے, پتھر ہے, پہاڑ ہے. یہ چوتھی شرط. اور پانچویں شرط اس سے سخت ہے. مثلا 10 سال تو نے حرام کی لذتیں حاصل کی ہیں, عیاشی کی زندگی, حرام کی عیاشی گزاری ہے, شراب پیے ہیں, کلبوں میں گئے ہیں, حرام کے ساتھ زندگی گزاری ہے, تو اب 10 سال خود سختی کے ساتھ, سختی کے ساتھ زندگی گزار, فاقوں میں رہ, روزے میں رہ, سخت سے سخت ترین جو زندگی ہو سکتی ہے, یعنی خود اپنا حساب کر لے, حاسبو قبل ان تحاسبو, اس سے پہلے کہ فرشتے عذاب تیرا حساب کر لے, خود کو سزا دے دے, مگر شریعت کے اندر, شریعت کے دائرے میں رہ کر خود کو سزا دے دے کہ 10 سال میں نے بہت حرام کھایا, اب فاقوں سے رہوں, خود کو سختی کروں. اور چھٹی شرط اس سے بھی سخت ہے, اگر تو نے حرام کا مال کھایا ہے, پہلے تیرا وزن 50 کلو تھا, اب تو 80 کلو ہو گیا, تو یہ 30 کلو جو وزن بڑا ہے یہ حرام کے پیسے سے بڑا ہے, لہذا 30 کلو وزن گھٹا لے, کیونکہ جہنم کی آگ بے شعور نہیں ہے, دنیا کی آگ بے شعور ہے, بچہ بھی گر جائے جل جائے گا. حدیث میں ہے مومن اگر جہنم میں گر جائے تو جہنم بجھ جاتی ہے, کہتی ہے مومن مجھ سے دور ہو جا میں ٹھنڈی ہو جاؤں گی. صلوات پر محمد والا. مگر کافر, حرام خور, حرام کھانے والا اگر 1000 میل کے فاصلے پر بھی ہو تو جہنم خود اسے کھینچے گی, جیسے مقناطیس کھینچتا ہے. اگر تیرے بدن میں حرام کا گوشت, حرام کے خون کا ایک قطرہ بھی ہے تو تو جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا, وہ باشعور ہے. تو یہ چھٹی شرط ہے. اب آپ نے دیکھا یہ ہے توبہ, یہ ہے حقیقی توبہ. 6 شرائط ہیں. مولا علی فرماتے ہیں یہ توبہ کر, جب تک کہ یہ توبہ انسان نہ کرے تو اس نے پہلی منزل ہی طے نہیں کی, پہلی کلاس ہی اس نے پاس نہیں کی, تو آگے علم عرفان اسے کیا ملے گا. صلوات پر محمد والے. عزیزان گرامی, شب جمعہ ہے. دیکھیں حدیث میں ہے کہ آج کی رات ارواحیں آتی ہیں, مجلسوں میں آتی ہیں, گھروں میں آتی ہیں. کون سی ارواحیں؟ جو آزاد ہوں. گناہ اگر کسی نے کیا توبہ کے بغیر مر گیا ہے تو گناہ سمجھیے پہاڑ ہے, ایک پہاڑ کے نیچے سے کوئی نکل نہیں سکتا. روح کے لیے گناہ پہاڑ ہے, وہ روح بیچاری قید میں ہے, وہ تڑپ رہی ہے, وہ عذاب میں ہے. روحیں جو آزاد ہیں وہ کبھی کربلا جاتی ہیں, کبھی نجف جاتی ہیں, کبھی مدینے جاتی ہیں, کبھی جنت البقیع جاتی ہیں, کبھی جنت فردوس, وہ آزاد ہیں, اس دنیا سے بھی زیادہ مزے میں ہیں. لیکن جو گنہگار ہیں وہ قید خانے میں ہیں, گناہ ان کے لیے پہاڑ کی طرح ہے. لہذا اگر انسان عارف نہ بنے تب بھی توبہ انسان پر واجب ہے. یہ زندگی 60-70 سال کی یہ گزر جائے گی مگر وہ زندگی نہیں گزرے گی. امام حدیث فرماتے ہیں ممکن ہے تمہیں قبر میں 1 ملین یعنی 10 لاکھ سال رہنا پڑے، اگر تیرے گناہ ہوں گے تو تو قیدی ہوگا، تو باہر نہیں نکل سکتا ہے، اسی مٹی کے نیچے دبا رہے گا، اگر تیرے گناہ نہیں ہے تو توبہ کر کے مرا ہے تو تیری روح آزاد ہے، کبھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائے گی، کبھی مولا علی کی خدمت میں جائے گی، ہر جگہ تو جا سکتا ہے۔ آئیے آج توبہ کی رات ہے، یہ اللہ نے خاص گنہگاروں کے لیے خلق کی، آئیے توبہ کریں کہ اللہ ہم سب کے گناہ بخش دے۔ ایک گناہ بھی اگر انسان کا رہ گیا تو قبر میں پچھتاتا رہے گا کہ میں نے اس کی توبہ کیوں نہیں کی۔ اسی لیے یہ بھی دعا کریں، میرے اللہ جو بھی جوانی میں گناہ کیے ہیں غفلت میں وہ یاد دلا دے، کہ خدا مومن پر یہ رحم کرتا ہے کہ 10 سال پرانا گناہ یاد دلاتا ہے، مگر کافر آج گناہ کرتا ہے آج بھول جاتا ہے۔ یعنی گناہوں کو بھول جانا کفر ہے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا ایمان ہے۔ لہٰذا دعا کریں، میرے اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں مجھے توفیق دے، مجھے یاد آ جائیں وہ گناہ، تاکہ میں اس پہ گریہ کروں۔ ایک آنسو بھی آپ نے بہایا، اس گناہ کا عذاب جو قبر میں ہے، قیامت میں ہے، برزخ میں ہے، سب مٹ جاتا ہے۔ خدا بڑا کریم ہے، آئیے مل کے دعا کریں۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، اللہم صل علی محمد و اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل سم،
آج رونے کی رات، گناہوں کو مٹانے کی رات، تبھی دعا شروع۔ سب دعا کیا کریں، خدا مجھے توفیق دے کہ میں آنسو بہاؤں اور اس آگ کو بجھاؤں جو میں نے گناہوں سے جلائی دے۔ او میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے اور جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل بکم، او میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے اللہ، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرے ان گناہوں کو بخش دے اور جن کی وجہ سے دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنب تو و کل خطیت اخدا دہا، او میرے اللہ، میرے سارے گناہ بخش دے، او میری ساری خطائیں بخش دے۔ مولا علی فرماتے ہیں، لوگوں تمہارے بدن میں طاقت نہیں ہے عذاب جہنم کو برداشت کرنے، عذاب خدا کو یہ زمین آسمان پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے۔ او سب مل کے کہو، یا رب رحم ضعف بدنی، یا رب رحم ضعف بدنی، میرے اللہ، میرے ضعیف بدن پہ رحم کر دے۔ اے میرے اللہ، یہ میرا ضعیف بدن دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے اللہ، میرے ایک دانت میں درد ہوتا ہے، میں پوری رات جاگتا رہتا ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا اگر یہ قبر مجھے دبائے گی، میری بچلیاں ٹوٹ جائیں گی، میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ رسول خدا خود دفن کر رہے ہیں، مسلمان جوان
بہت نیک جوان، سب تعریف کر رہے ہیں، رسول خدا نے قبر بنائی، رسول خدا کے آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا اس وقت اس جوان کو بشار مل رہا ہے، یعنی قبر دبا رہی ہے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، اس کی بدلیاں ٹوٹ رہی ہیں، میں وہ آواز سن رہا ہوں، وہ میرے صحابی ہو تم نہیں سن رہے ہو، سب رونے لگے،
اللہ کے رسول ہم نے اس کا کوئی گناہ نہیں دیکھا، کس گناہ کی سزا؟ فرمایا کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، ایک گناہ یہ کیا کرتا تھا، وہ کیا اپنے بیوی سے بد اخلاق تھا۔ رسول خدا نے فرمایا جو شوہر بیوی سے بد اخلاق ہوگا یا بیوی شوہر سے بد اخلاق ہوگی، وہ بیچارے قبر کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ آئیے فشار کے عذاب قبر سے بچنے کے لیے خدا کو واسطہ دے، او میرے اللہ تجھے واسطہ اس مظلومہ بی بی کا جو دنیا سے روتی گئی اور یہ کہتی گئی بابا بابا تیرے بعد زہرا نے وہ مصیبت دیکھی۔ اگر پہاڑوں پہ بڑھتی تو پہاڑ سرمے میں بدل جاتے۔ حضرت جناب زہرا کا آخری وقت ہے، کنیز کو بھیجا جلدی سے جاؤ اسنین کے بابا کو بلا کر لاؤ۔ مولا علی آ گئے، جناب زہرا نے فرمایا یا علی میں نے رات خواب میں بابا رسول خدا کو دیکھا۔ بابا کہہ رہے زہرا میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد جناب زہرا نے ایک جملہ کہا، مولا علی کی چیخیں بلند فاتح خیبر علی چیخنے لگے۔ سنیں گے وہ جملہ کیا تھا، جناب زہرا نے فرمایا یا علی میں تھوڑی دیر کی مہمان ہوں، یا علی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کرنا، او غلطی کا نام سننا تھا مولا علی کی چیخیں بلند ہوئی، زہرا آپ پر غلطی بلکہ میں علی شرمندہ ہوں۔ میرے گھر میں چکیاں پیسی، میرے ہوتے ہوئے تجھ پہ دروازہ گرایا گیا، مگر میں تلوار نہ نکال سکا، رسول خدا کی وصیت تھی یا علی میرے بعد تلوار نہ نکالنا، چاہے تیرے گھر کو آگ لگا دی جائے او تلوار نہ نکال۔ مسلمانوں کی وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے علی صبر کرنا والا نے صبر کیا، ہمیں بھی صبر کا درس دیا۔ زہرا یہ تو نے کیا جملہ کیا، جناب زہرا فرماتی ہیں یا علی میں نے بابا سے سنا تھا جو عورت اپنے شوہر سے بد اخلاق ہو وہ بیچارے قبر سے نہیں بچ سکتی، میں آنے والی عورتوں کو بتلا رہی ہوں اپنے شوہروں سے، اپنے شوہروں سے بد اخلاق نہ بننا۔ اس کے بعد وصیت کی، ایک ننی سی شیشی نکالی، یا علی یہ میرے کفن میں رکھنا، یہ وصیت بھی ہمارے لیے۔
مولا بھی جانتے تھے ہمیں بتانے کے لیے پوچھا زہرا یہ پانی کیسا ہے فرمایا جب نماز تہجد کو روتی تھی میں ناسوں کو جمع کر دی تھی بابا نے کہا تھا جو آدھی رات کو روئے گا جو نماز تہجد میں روئے گا وہ قبر و قیامت کے رونے سے بچ جائے گا او میرے اللہ اس بی بی کے صدقے میں ہم سب کے سارے گناہ بخش دے سب مل کے کہیں یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار بلند آواز سے یا غفار یا غفار اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی